اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
صوبہ پنجاب کے مختلف علاقے غیر معمولی گرد و غبار یعنی سموگ کی لپیٹ میں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کلدن جماعت کو وفاقی دارالحکومت میں ریلی نکالنے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ کے حق میں ایک مرتبہ پھر نئے بینرز آویزاں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارت اور وینزویلا کے درمیان تیل کی پیداوار کو وسعت دینے کے متعدد معاہدوں پر دستخط۔ میں ہوں انجم ہیرلڈ گل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، منگل 8 نومبر کو امریکی ووٹر ایک نیا صدر منتخب کرنے والے ہیں، اور اب تک ان انتخابات میں 33 ملین امریکی پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اور صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے۔ اور میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ہفتے کے روز ایک ترک عدالت نے حزب اختلاف کے ایک اخبار جمہوریت کے 9 ایگزیکٹو اور نامہ نگاروں کو مقدمے سے قبل گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک فوجی افسر کی ہلاکت کے بعد قبائلی انتظامیہ نے مقامی قوانین کے تحت سزا کے طور پر جنوبی وزیرستان میں ایک مارکیٹ کو مسمار کر دیا۔ مقامی آبادی نے اسے ناانصافی پر مبنی اقدام قرار دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں مقامی انتظامیہ نے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے ایک بازار میں واقع دکانوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس پر مقامی قبائلیوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ روا ہفتے افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے کے مرکزی قصبے وانا میں سیکورٹی فورسز تلاشی کی کارروائیوں میں مصروف تھی کہ یہاں ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں پاکستانی فوج کا ایک میجر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ سیکورٹی فورسز نے یہاں کرفیو نافذ کرنے کے بعد تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی تھی، اور ایک روز قبل ہی سلطان بازار میں واقع المحب مارکیٹ کو انتظامیہ نے قبائلی علاقوں میں رائج قانون کے تحت دھماکہ خیز مواد لگا کر تباہ کر دیا۔ جنوبی وزیرستان کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نیاز محمد نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کاروائی اجتماعی علاقائی ذمہ داری کے قانون کے تحت کی گئی۔
ایک تو یہ ٹیریٹوریل ریسپانسبلٹی کے ذمرے میں یہ چیزیں جو ممنوع ہیں نا، وہ اگر کسی کی دکان میں یا کسی جہاں پائے جائیں تو ان کے خلاف کاروائی ویسی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح کا ایکشن ابھی سیکورٹی فورسز نے لے لیا ہے۔ امن امان بحال کرنے کے لیے ایک میسج بھی دی جائے گا نا۔
مقامی قبائلیوں نے بتایا کہ تباہ کی گئی مارکیٹ سے لگ بھگ 150 لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، اور لوگ اس کاروائی پر خوش نہیں ہے۔ ایک مقامی قبائلی ظفر وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ بم دھماکے کے شعبے میں حکام ایک شخص کو گرفتار کر چکی تھی، لہٰذا یہ کاروائی مناسب نہیں تھی۔
جس بندے کے پیچھے فورسز لگی ہوئی تھی اسی بندے کو فورسز نے موقع ہی پہ گرفتار، زخمی حالت میں موقع ہی پہ گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے خلاف نما مکان کو بھی قبائلی جرگے اور فورسز نے مسمار کر دیا ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ کے مالک یا مطلب ان لوگوں کا خیال ہے، کاروباری مراکز جن کے تھے ان کا خیال یہی ہے کہ اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھی۔
جنوبی وزیرستان میں ایک عرصہ قبل شدت پسندوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے، لیکن 2009 میں یہاں فوج نے بھرپور آپریشن کر کے عسکریت پسندوں کو نکال باہر کیا تھا۔ قبائلی علاقوں میں رائج فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن 100 سال سے پرانا قانون ہے اور قبائلیوں کی اکثریت کی طرف سے یہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک فوجی افسر کی ہلاکت کے بعد قبائلی انتظامیہ نے مقامی قوانین کے تحت سزا کے طور پر جنوبی وزیرستان کی ایک مارکیٹ کو مسمار کر دیا۔ یہ تھی رپورٹ جو ابھی شمیم شاہد پیش کر رہے تھے۔ اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے جمعے کے روز ایک کالعدم مذہبی گروپ اہل سنت والجماعت کو دارالحکومت میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے مذہبی جماعتوں پر مشتمل ایک سیاسی گروپ دفاع پاکستان کونسل کو ریلی کی اجازت دی تھی، جس میں ایک بنیاد پرست مذہبی تنظیم بھی شریک تھی، جبکہ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی مظاہرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس پر کئی حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے دارالحکومت میں گزشتہ ہفتے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے دفاع پاکستان کونسل نامی اتحاد کو جلسے جلوس پر پابندی کے باوجود اجتماع کی اجازت دینے پر حکومت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بظاہر ایسی ہی تنقید سے بچنے کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کونسل میں شامل ایک کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کو جمعے کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ اس جماعت نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے مبینہ طور پر مکہ مکرمہ کی طرف داغے گئے ایک میزائل کے خلاف پاکستان بھر میں تحفظ حرمین شریفین کے عنوان سے ریلیوں کا اعلان کر رکھا تھا، اور جمعے کو اسلام آباد کی لال مسجد سے ایک ریلی نکالنی تھی۔ تاہم عین وقت پر یہ ریلی منسوخ کر دی گئی، جس کی وجہ جماعت کے ایک ترجمان نے ذرائع ابلاغ کو یہ بتائی کہ کسی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا۔ تاہم ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس ریلی کے لیے جماعت نے باقاعدہ طور پر اجازت نہیں لی تھی، جس پر انہیں کسی بھی طرح کی ریلی اور جلسے کے انعقاد سے منع کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کی تھی، اور اسی قانون کے تحت پولیس نے تحریک انصاف کے حکومت مخالف احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے والے کارکنوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا تھا۔ لیکن اس پابندی کے باوجود 28 اکتوبر کو دفاع پاکستان کونسل نے اسلام آباد کے علاقے آپارا میں ایک اجتماع کا انعقاد کیا، اور اس میں شامل بعض جماعتوں کی طرف سے مبینہ طور پر منافرت پر مبنی نعرے بھی لگائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس اجتماع کی اجازت دیے جانے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اتحاد نے پہلے سے اس کی اجازت لے رکھی تھی۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ کالعدم قرار دی گئی تنظیمیں اگر کسی اور اتحاد میں شامل ہو کر جلسے جلوس کرتی ہیں اور انہیں حکومت اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے، تو یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے حکومتی عزم کے منافی امر ہے۔ سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جلسے اور ریلی کی اجازت دینے یا نہ دینے کے معاملے سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ کسی بھی اتحاد میں کالعدم جماعتوں کو شرکت کی اجازت کس قانون کے تحت ملی، اور اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی تو ان پر سے پابندی ہٹا دینی چاہیے،
یا تو ان پہ وہ بین ہٹا دیں تاکہ کم از کم فیس سیونگ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ جو بین پارٹیز کو ہم الاؤ نہیں کرتے اور یہ جو پارٹی ہے یہ بین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے الاؤ کیا ہے۔ ایک طرف اگر آپ نے ان کو بین کیا ہے اور پھر اگر وہ اسی نام کے تحت اور اسی کے تحت وہ آگے جاتے ہیں تو وہ تو پھر گورنمنٹ کی اپنی رٹ پہ خود جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر بین ہے تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اگر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو بین اتار لینا چاہیے۔
ادھر اطلاعات کے مطابق دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قائم ادارے نیکٹا نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایک خط لکھ کر 28 اکتوبر کو دفاع پاکستان کونسل کو اجتماع کی اجازت دینے کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز اس وقت دوبارہ احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے جب ایک نوجوان کی مبینہ طور پر ایذا رسانی کے نتیجے میں موت واقع ہو گئی۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں سنیچر کو بڑے پیمانے پر ہوئے مظاہروں کے دوران تشدد بڑھ اٹھا۔ بیسیوں افراد اس وقت زخمی ہوئے جب مقامی پولیس اور بھارت کے نیم فوجی دستوں نے ایک 16 سالہ نوجوان کے جلوس جنازہ میں شامل لوگوں پر پیلٹ چلائے اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ حفاظت دستوں نے جیسا کہ دیکھنے والوں کا کہنا تھا سری نگر کے گندرپورہ عیدگاہ علاقے میں پہنچ کر بلا کسی اشتعال کے ہوائی فائرنگ کی اور ان لوگوں پر ٹیئر گیس کے گولے داغے جو وہاں 10ویں جماعت کے طالب علم کیسر حمید صوفی کی میت کو غسل دے رہے تھے۔ بعد ازاں حفاظی دستوں نے اس کے جلوس جنازہ کو بھی منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی، جس پر سوگواروں کے ایک حصے نے جلوس جنازہ سے الگ ہو کر حفاظی دستوں سے دو دو ہاتھ کیے، جبکہ سوگواروں کا دوسرا حصہ نوجوان کے تابوت کو ایک قریبی مزار شہدا تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تجہیز و تقفین کے اختتام پر مظاہرین جو بھارت کے خلاف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرے لگا رہے تھے اور حفاظی دستوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ سہ پہر تک مظاہروں اور سنگباری کرنے والے نوجوانوں اور حفاظی دستوں کے درمیان جھڑپوں کا دائرہ سری نگر کے کئی دوسرے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق تقریباً 40 افراد کے چوٹیں آئیں۔ نوجوان کی موت جمعے اور سنیچر کے درمیانی شب کو سری نگر کے ایک اسپتال میں ہوئی، جہاں اسے گزشتہ ماہ کی 28 تاریخ کو داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے واضح نشان تھے۔ اس کے گردے اور جسم کے بعد دوسرے اہم اعضاء کسی زہریلی شے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ نوجوان کی والدہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس نے اسپتال میں اسے بتایا تھا کہ اسے 27 اکتوبر کو سری نگر کے شالیمار علاقے میں ہو رہے ایک مظاہرے کے دوران پولیس نے حراست میں لے کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر زہر کھانے پر مجبور کیا۔ پولیس عہدیداروں نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور کہا ہے کہ نوجوان کو 28 اکتوبر کو شالیمار علاقے کی ایک سڑک پر نیم مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ نوجوان کی موت کیسے اور کن حالات میں ہوئی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
منگل 8 نومبر کو امریکی ووٹر اپنا نیا صدر منتخب کریں گے، اور انتخابات سے صرف چند دن قبل وفاقی عہدیدار نیو یارک، ٹیکسس اور ورجینیا میں انتخابات کے دن القاعدہ کی جانب سے غیر واضح خطرات سے خبردار کر رہے ہیں، جبکہ 33 ملین امریکی ووٹر انتخابی دن سے پہلے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اب تک ڈالے گئے ووٹوں میں کسے سبقت حاصل ہے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ عہدیداروں نے مقامی اور ریاستی عہدیداروں کو نئی اطلاعات سے خبر کرنے کے لیے نوٹس بھیجے ہیں۔ نیو یارک میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک خطرے کا اندازہ لگا رہے ہیں، جس میں مبینہ طور پر تفصیلات کی کمی ہے، لیکن وہ اتوار کے روز شہر کی سالانہ میراتھن روڈ ریس کو تحفظ دینے کے لیے متعین کی گئی پولیس کی نفری میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس ریس میں ہزاروں دوڑنے والے اور تماشائی شامل ہوتے ہیں۔ ورجینیا اور ٹیکسس کے گورنروں نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن اپنی توجہ ان چند ریاستوں پر مرکوز کر رہے ہیں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہے اور جہاں رائے عامہ کے جائزے کرانے والوں کا خیال ہے کہ مقابلے کا فیصلہ ہوگا۔ دونوں امیدوار ہفتے کے روز فلوریڈا میں مہم چلا رہے ہیں، جہاں رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے سخت مقابلہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک تقریب کو گورنر کرس کرسٹی کے ساتھ ہفتے کے روز نیو جرسی میں ہونا تھا، لیکن اسے اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا جب جمعے کے روز گورنر کے دو مشیروں کو جارج واشنگٹن برج لین کی بندش کے اسکینڈل میں ان کے عمل دخل کے تمام الزامات کا مجرم پایا گیا۔ مسز کلنٹن ہفتے کے روز فلیڈیلفیا میں کیٹ پیری کے ساتھ ایک کانسرٹ کی میزبانی بھی کریں گی۔ ڈیموکریٹ امیدوار پیر کے روز بردرلی لو شہر میں ایک ریلی کے لیے واپس آئیں گے، جس میں امریکی صدر باراک اوباما، خاتون ایول میشیل اوباما اور مسز کلنٹن کے شوہر سابق صدر بل کلنٹن شریک ہوں گے۔ منگل کے روز منقسم امریکی ووٹر ایک نیا صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے، اور ماہرین کی رائے ہے کہ نئے ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب امریکہ میں سیاسی تقسیم کی علامت ہے جو اشروں سے بتدریج پرورش پا رہی ہے، اور ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ 8 نومبر کو کون صدر منتخب ہوتا ہے اس گہری تقسیم میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
الیکشن سے پہلے کے آخری گھنٹوں میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ ووٹوں کے لیے آخری لمحوں کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کے حامی باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ ٹرمپ ریاست فلوریڈا میں سخت کوششیں کر رہے ہیں، جس اسٹیٹ کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ وہ کس کی حمایت کرے گی، और उसे स्विंग स्टेट कहा जाता है। उनका कहना था,
We're on the cusp of an incredible historic change that transfers power from a failed political establishment.
हम एक नाकाबिल यकीन तारीखी तब्दीली के मरहले में हैं, जो एक नाकाम सियासी इदारे से इकतदार हमारे खानदानों, बरादरियों और शहरियों को मुंतकिल करेगी। ये थे डोनाल्ड ट्रंप। उधर क्लिंटन ने एरिजोना में अपनी हिमायत मुजतमा करने की कोशिश की। ये रियासत आमतौर पर रिपब्लिकन्स को जाती है। उन्होंने कहा,
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when everything was on the line, I want
और जब आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे आपसे सवाल करें कि 2016 में आपने क्या किया था जब हर चीज मारे खतर में थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये कहने के काबिल हो सकें कि मैंने एक बेहतर, मजबूत और अदल करने वाले अमेरिका को वोट दिया। ये थी क्लिंटन। दोनों ही उम्मीदवार अपने बुनियादी हामियों से मदद के हसूल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। और हिकमत अमली बनाने वाले एक रिपब्लिकन जॉन फेरी के बकौल, क्लिंटन उस इत्तेहाद को फाल बनाने की उम्मीद में है जिसने बराक ओबामा को दो बार सदर मुंतखब कराया। उनके अल्फाज,
It's a liberal, progressive party of coalitions, ethnic coalitions. And the Republican Party is a coalition of basically white
voters. ये इत्तेहादों की एक लिबरल और तरक्की पसंद पार्टी है। नस्ली इत्तेहादों की पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अकसाम के कदामत पसंद नजरियात रखने वाले सफेद फार्म वोटरों का इत्तेहाद है। और इंतखाबी उमूर की एक माहिर जेनिफर लॉलेस का कहना है कि ज्यादातर वोटरों के अपनी पार्टी की जानिब झुकाव ने दूसरी पार्टी के अरकान के वोट के हुसूल को मुश्किल बना दिया है। उनके अल्फाज,
We have gotten past the point now where people who are partisans and who identify as strong or leaning partisans will cross party lines.
अब हम उस मरहले से गुजर गए हैं जहाँ किसी पार्टी की जानिब मजबूत झुकाव रखने वालों को दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ या किसी और वजह से वोट डालने पर आमादा किया जा सके। और मौरख एलन लिकमैन कहते हैं कि इस बात से कतई नजर कि मंगल को इंतखाब का नतीजा क्या निकलता है, पार्टी की बुनियादों पर तकसीम खत्म नहीं होगी। उनके अल्फाज,
I think no matter which candidate wins, the political polarization is only going to get worse.
मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंतखाब कौन जीतता है, सियासी तकसीम और बदतर होगी। वो कहते हैं कि बहुत से डेमोक्रेट्स के लिए ट्रंप की कामयाबी कबूल करना मुश्किल होगा। और हिकमत अमली बनाने वाले एक रिपब्लिकन स्कॉट फॉकनर का कहना है कि क्लिंटन की कामयाबी ट्रंप की हामियों को आसानी से बरहम कर देगी। एक और मुआरख ली एडवर्ड्स का कहना है कि बड़ा सवाल यह है कि जो भी इलेक्शन में कामयाब होता है, क्या कामयाबी के बाद मुल्क को मुत्तहिद करने के काबिल होगा। उनके अल्फाज,
They're going to have to work at bridging those gaps and bringing people together. It's going to be incumbent upon them. Because after all, both of
उन्हें इख्तलाफात को दूर करने और लोगों को मुत्तहिद करने के लिए काम करना होगा। जीतने वाले पर यह करना फर्ज होगा, क्योंकि आखिरकार उन दोनों में से एक को तो सब लोगों का सदर बनना ही है। और मुल्क में इस गहरे इख्तलाफ और तकसीम के पेश नजर जो अशरों से जारी है, एक मुनकसिम करने वाले इंतखाब के बाद मुल्क को मुत्तहिद करने की कोशिशें आइंदा सदर के लिए सियासी चैलेंज होंगी, ख्वाह वो क्लिंटन हो या ट्रंप। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
सदारती इंतखाबात से चंद ही रोज पहले दोनों उम्मीदवार उन रियासतों में हमायत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिनका वोट किसी भी उम्मीदवार के हक में फैसला कुन साबित हो सकता है। अमरीका भर की छोटी बड़ी काउंटियों के इंतखाबी दफातर इंतखाबी दिन के लिए हतमी तैयारियां कर रहे हैं। अमरीकी दारुलहकूमत वाशिंगटन DC के नज़दीक वाक़े दो काउंटियों में जारी सरगर्मियों के बारे में जेफ स्वेकॉर्ड की रिपोर्ट।
अभी तक चंद ऐसे वोटर मौजूद हैं जिन्होंने ये फैसला नहीं किया कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे, इसलिए दोनों उम्मीदवारों और उनके हामियों की तवज्जो ऐसे ही वोटरों पर मरकूज है ताकि वो उन्हें कायल कर सकें कि वो उनके मुतालिका उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इस बारे में बात करते हुए वाशिंगटन DC में कायम WPA रिसर्च से वाबस्ता कैंपेन स्ट्रेटजिस्ट मेट गेमॉन का कहना है, हम असल में ऐसे अफराद को देख रहे हैं जिन्होंने शायद जहन तो बना लिया है कि वो किसे वोट दे सकते हैं या कम से कम ऐसा कोई फैसला करने के करीब हैं, लेकिन आपको ये यकीन नहीं है कि आया वो वोट डालने के लिए आएंगे भी या नहीं, और या फिर शायद उन्होंने अभी तक किसी मखसूस उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। रियासत मेरीलैंड के शहर पैसेडेना की काउंटी एन अरुनडेल में रिपब्लिकन जमात के हामी ऐसे ही वोटरों को घरों से निकलकर वोट डालने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस काउंटी में रिपब्लिकन जमात की कोऑर्डिनेटर फेथ लुड्डन का कहना है कि ऐसे वोटरों को इंतखाबात में दीगर रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बारे में बताना बहुत ही अहम है। उनका कहना था,
Usually, when people go to the polls, I'd say some such as 30% of the people.
अमूमन जब लोग वोट डालने के लिए आते हैं तो कभी कभार बड़ा मुस्बत तर्ज अमल रखने वाला फर्द जब पोलिंग स्टेशन पर उन्हें खुशामदेद कहता है तो 30% के करीब लोग अपना जहन तब्दील कर लेते हैं। वो दिन गए जब एक हालनुमा कमरे में रजाकार फोन पर लोगों को अपने उम्मीदवार के हक में कायल करने की कोशिश करते थे। अब फेसबुक का जमाना है और लोगों तक फेसबुक के जरिए रसाई हासिल की जाती है। मॉन्टगोमरी काउंटी में रिपब्लिकन जमात के एक हामी जेरी केव कहते हैं कि फोन के जरिए आप हजारों लोगों तक रसाई हासिल करते हैं, लेकिन फेसबुक के जरिए आपकी रसाई लाखों अफराद तक होती है। दूसरी जानिब रियासत वर्जीनिया की आर्लिंगटन काउंटी में डेमोक्रेट जमात ऐसे ही रजाकारों के एक इजलास में उन अफराद को तलाश कर रही है जो पोलिंग स्टेशन पर लोगों को खुशामदेद कहेंगे। फोन और फेसबुक वगैरह यकीनन अहम तो हैं, ताहम डेमोक्रेट जमात ने थोड़ी मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की है। इस जमात के रजाकार लोगों के घरों पर जाकर उन्हें डेमोक्रेट उम्मीदवारों के हक में कायल कर रहे हैं और वो ऐसा मंगल के रोज तक जारी रखेंगे, यानी इंतखाबात के दिन तक। आर्लिंगटन काउंटी में डेमोक्रेट जमात से ऐवाने नुमाइंदगान के रुकन डोनाल्ड बेयर कहते हैं, आर्लिंगटन में भी मंगल के रोज सारा दिन लोग यही काम करेंगे कि कौन अब तक वोट डालने नहीं आया, और 7 बजे शाम तक ये रजाकार लोगों के दरवाजों पर दस्तक देकर ये यकीनी बनाएंगे कि हर मुमकिना शख्स आकर इस अमल का हिस्सा बने। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक इंतखाबी दिन से पहले वोट कास्ट करने का रिकॉर्ड 4 साल पहले के रिकॉर्ड से कहीं बेहतर है। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीकी रियासत टेक्सस में शहरी हकूक के लिए काम करने वाले सरगर्म ग्रुप एशियाई उलनसल अमरीकियों को इस साल इंतखाबात में भरपूर शिरकत के लिए कायल कर रहे हैं। यहां अमरीका में एशियाई लोग चीन के बाशिंदों को कहा जाता है। ये लोग ज्यादातर शहरी मामलात में हिस्सा लेने से कतराते हैं। एशियाई अमरीकियों ने गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में कोई ज्यादा हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब यूं लग रहा है कि इस साल ये रुझान तब्दील हो जाएगा। इस बारे में ग्रेग फॉल्कस की रिपोर्ट। माफ कीजिएगा सामहीन, हम किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपको ये रिपोर्ट अभी नहीं सुनवा सकेंगे। पेश खिदमत है, अमरीकी दारुल हुकूमत में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट की सेक्लर गैलरी में म्यूजियम ऑफ टर्किश एंड इस्लामिक आर्ट के तआवुन से कुरान पाक की खताती के बारे में एक नुमाइश 22 अक्टूबर से जारी है। इसमें कुरान के 60 अहम तरीन नुस्खे रखे गए हैं जो शमाली अफ्रीका से लेकर तुर्की और ईरान से अफगानिस्तान तक दुनिया भर से जमा किए गए। हजारों साल से भी ज्यादा पुराने नादिर नुस्खे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की जून सोहे की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
नुमाइश में दाखिल होते ही एक बड़ा सा कुरानी नुस्खा आने वालों की तवज्जो हासिल कर लेता है। ये स्याही के साथ रंग मिलाकर सुनहरी हरूफ में तहरीर किया गया है। मासूमा फरहाद फ्रेयर एंड सेक्लर गैलरी की मुंतजिम आला हैं। वो कहती हैं ये यकीनी तौर पर सबसे बड़ा और यकीनन सबसे भारी नुस्खा है। इसका वजन 60 किलोग्राम है और ये इंतहाई शानदार है। इनमें से बहुत से नुस्खे नुमाइशी के लिए तख्लीक किए गए थे और फिर मस्जिदों को तोहफतन दे दिए गए। नुमाइश में रखे गए 66 नुस्खों में से बेशतर इस्तंबुल के तुर्क इस्लामी आर्ट अजायब घर से लाए गए हैं। इनमें से बाज प्रियर एंड सेक्लर गैलरी ने खुद जमा किए हैं और मुस्तकिल तौर पर ये यहाँ मौजूद हैं। इस काम की इब्तदा 7वीं सदी के दमिश्क اور 17ویں صدی کے استنبول سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض سلطنت عثمانیہ کے مقبروں سے یہاں منتقل کیے گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے شمالی افریقہ اور مشرق وسطی تک پھیلی ہوئی تھی۔ معصومہ فرحات کہتی ہیں،
They were created for some of the most powerful sultans, rulers in these regions. And eventually,
انہیں ان خطوں کے بعض طاقتور حکمرانوں کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اور بعد میں کئی برس بعد عثمانیہ شاہی خاندان نے انہیں اپنی ملکیت میں لے لیا۔ معصومہ فرحات فریئر اینڈ سیکولر گیلری کی منتظم اعلیٰ اور اسلامک آرٹ کی بھی نگران ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر نسخہ مختلف انداز رکھنے کے باوجود مسودے میں یکساں ہے، تاہم فنکاروں کی مہارت نے ان نسخوں کو ایک منفرد تخلیق بنا دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں،
For instance, there is a manuscript by the calligrapher Yakut, who is probably one of the greatest calligraphers to ever work.
مثال کے طور پر ایک نسخہ ماہر خطاط یاقوت کے ہاتھ کا ہے جو اسلامی دنیا میں 12ویں صدی کے اواخر اور 13ویں صدی کے آغاز میں عظیم ترین خطاط تھے۔ نمائش میں رکھے گئے نسخے خطاطی اور خوبصورتی کے وہ نادر نمونے ہیں جو ابتدائی زمانے میں قرآن کی تحریر کی عظمتوں کے امین ہیں، اور ساتھ ہی یہ ان ماہرین فن کی داستان بھی سناتے ہیں جنہوں نے انہیں تخلیق کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں یہ نمائش 20 فروری 2017 تک جاری رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک 10 سالہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں پریشانی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے ان کے لیے جگر کی بیماریوں سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی میں کلینیکل فار برین سائنس سینٹر سے وابستہ تحقیق دانوں کے مطابق یہ پہلی تحقیق ہے جس سے نفسیاتی مسائل اور جگر کی مختلف بیماریوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات کے درمیان ممکنہ تعلق کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ بات جرنل گیسٹرو انڈرولوجی میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ٹام رس کی ٹیم نے تحقیق کے لیے 1,65,000 لوگوں میں نفسیاتی تکالیف سے متعلق ایک سروے پر تفتیش کی، جس کے بعد محققین نے 10 سال تک شرکا کی صحت کا جائزہ لیا اور اس دوران ہونے والی اموات کی وجوہات کا ریکارڈ تیار کیا۔ نتائج سے وضاحت ہوئی کہ انفرادی طور پر جن شرکا نے نفسیاتی علامات کے ساتھ زیادہ نمبر حاصل کیے تھے ان میں جگر کی بیماریوں سے مرنے کا امکان ان لوگوں سے زیادہ تھا جنہوں نے پریشانی اور ڈپریشن کے لیے کم نمبر حاصل کیے تھے۔ محققین نے اپنی تحقیق میں سماجی اور اقتصادی عوامل کے علاوہ شراب نوشی، ذیابیطس اور موٹاپے کے حوالے سے بھی اعداد و شمار کو شامل کیا۔ اس کے باوجود نتائج میں ذہنی دباؤ اور جسمانی صحت کے نظام کے درمیان واضح تعلق کا اشارہ تھا۔ تحقیقی قیادت کرنے والے ڈاکٹر ٹام رس نے کہا کہ یہ مطالعہ دماغ اور جسم کے درمیان اہم روابط کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نفسیاتی دباؤ کے جسمانی صحت پر نقصان دہ اثرات ہیں، تاہم ہم اس تعلق کی براہ راست وجہ اور اثر کی تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ تحقیق مستقبل کے مطالعوں کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتی ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ ایک پچھلے مطالعے میں بتایا گیا تھا کہ پریشانی اور ذہنی دباؤ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تعلق کی وضاحت میں دل کی بیماریوں کے خطرے کے عوامل مثلاً ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کو جگر کی عام بیماریوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ٹام رس نے کہا کہ بالکل اسی طرح ذہنی دباؤ جگر کی بیماریوں سے مرنے کے خطرے کے ساتھ بالواسطہ طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے۔ 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی۔ ان نشریات کے لیے ہماری شارٹ ویو فریکوینسیز نوٹ کر لیجیے 15,790 اور 17,770 کلو ہرٹز، 15,790 اور 17,770 کلو ہرٹز۔ اعلان ختم ہوا۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پنجاب کے ایک وسیع تر مشرقی حصے کو گہری دھند اور دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے روزمرہ زندگی کے معمولات اور ٹریفک کی نقل و حرکت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ موسمیات کے ماہرین نے اس موسمی کیفیت کو خلاف معمول قرار دیتے ہوئے فضا میں مضر صحت اجزاء کی نشاندہی کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کچھ اضلاع ان دنوں غیر معمولی دھوئیں اور گرد و غبار یعنی اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ سب سے پہلے اسموگ سے لاہور اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ متاثر ہوا، لیکن اب یہ کئی دیگر علاقوں تک بھی پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں محکمہ موسمیات کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد حنیف نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ گرد و غبار غیر معمولی ہے۔
دیکھیں، یہ جو اسموگ ہے پنجاب کے میدانی علاقے اس کی لپیٹ میں، جس میں بالائی پنجاب میں اس نے فوکس کیا ہوا ہے، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا ڈویژن کے علاقوں کو، اور یہ غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس قسم کی شدید سموگ نہیں دیکھی گئی۔ اس سے پہلے جنوبی ایشیا میں، شنگھائی چائنا میں، بیجنگ میں، انڈیا میں، نیو دلی کے علاقوں میں اس قسم کی سموگ بنتی ہے، جو بیسیکلی دھند اور دھوئے کا ملاپ ہے۔
سموگ ہوتی کیا ہے، اس بارے میں محمد حنیف کا کہنا تھا۔
اس میں 80% فضائی آلودگی ہے اور 20% اس میں دھند ہے، اور جب بادل زمین پہ آ جائے تو اسے ہم فاگ کہتے ہیں، لیکن جب فضائی آلودگی زمین تک پہنچ جائے تو اس کو ہم سموگ کہتے ہیں، جو انسان کی صحت کے لیے کافی مضر ہے۔
واضح رہے کہ سموگ رواں ہفتے صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کی بھی وجہ بنی، جن میں لگ بھگ 20 افراد مارے گئے۔ سموگ کے بارے میں محمد حنیف کا کہنا تھا کہ اس سے خاص طور پر سانس کے مسائل کے شکار مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔
بالکل ٹاکسک ہے، کیونکہ اس میں فضائی آلودگی کا بہت زیادہ عنصر ہے، کیونکہ جب ڈے لائٹ میں ایک مخصوص ٹیمپریچر میں جو نائٹروجن کے آکسائڈ ہیں یا جو کاربن کے کمپاؤنڈ ہیں، ان کا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی سطح پہ یہ اوزون ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں بیڈ اوزون، جو زمین کی سطح پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور انسان کی صحت کے لیے، خصوصاً وہ لوگ جو سانس کی بیماریوں میں ہیں یا دمے کی بیماریوں کے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کافی نقصان دہ ہے، بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ بارش ہو، لیکن ان کے بقول آئندہ 1 سے 2 ہفتوں میں صوبہ پنجاب میں بارش کا امکان نہیں۔ ادھر اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ جو علاقے شدید سموگ کی لپیٹ میں ہیں وہاں اسکولوں میں چھٹیاں دے دی جائیں، لیکن تاحال اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
راولپنڈی میں ایک مرتبہ پھر ایسے بینر سامنے آئے ہیں جن پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی تصویر کے ساتھ یہ مطالبات درج ہیں کہ فوج کے سربراہ کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حق میں ایک مرتبہ پھر بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ ان بینرز میں سیاسی جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ آئین میں سرکاری ملازمین کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی کی مدت 2 سال سے کم کر کے 1 سال کی جائے، تاکہ 2018 کے انتخابات میں راحیل شریف حصہ لے سکیں۔ یہ بینر ایک غیر معروف عوامی مانیٹرنگ سیل راولپنڈی کے ترجمان شیخ امجد علی کی طرف سے لگائے گئے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ملک کے مختلف شہروں بشمول وفاقی دارالحکومت میں ایسے پوسٹر یا اشتہارات آویزہ کیے گئے تھے جن میں بظاہر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ اشتہارات بھی ایک غیر معروف جماعت موو آن پاکستان کی طرف سے آویزہ کیے گئے تھے، جن پر فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں یہ وضاحت کی تھی کہ فوج کے سربراہ کے حوالے سے لگائے گئے پوسٹر سے فوج یا اس سے وابستہ کسی شعبے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن نئے پوسٹرز کے بارے میں نہ تو فوج اور نہ ہی حکومت کی طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ پوسٹرز ایسے وقت آویزاں کیے گئے جب ملک میں سیاسی کشیدگی جاری ہے اور وزیراعظم نواز شریف کو ملک کی اپوزیشن جماعتوں، خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ جنرل راحیل کی مدت ملازمت رواں ماہ کے اختتام پر ختم ہو رہی ہے۔ ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم پل ڈیٹ کی عہدیدار آسیہ ریاض نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت کے قوانین کے مطابق سرکاری ملازمت کی مدت کے خاتمے کے بعد اگر کوئی شخصیت سیاست میں حصہ لینے کی خواہش مند ہو تو اسے 2 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔
جنرل راحیل شریف جس وقت اپنی مدت ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے تو جو ان کی پاکستان کے ہر شہری کو ایک فریڈم آف ایسوسیشن ہے، وہ اپنی سیاسی جماعت بھی بنا سکتے ہیں، وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی مدت ملازمت کے 2 سال کے بعد، ٹرم پوری ہونے کے بعد یہ کر سکتے ہیں، تو اس سے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔
تجزیہ کار تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت کے لیے مدت ملازمت کے بعد 2 سال تک سیاست میں حصہ نہ لینے کی شرط کو ختم کرنے کی کوشش مناسب نہیں ہوگی۔
اگر انہوں نے پاور میں آنا ہے، ان کی پارٹی نے پاور میں آنا ہے، تو پارٹی بنانی پڑے گی، اس کے بعد اس کے وہ جو ہے وہ بندوں کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، تو ان اینی کیس 2 سال تو لگ ہی جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپشن کرنا جو ہوگا کسی ایک انڈیویجول کے لیے، وہ جسٹیفائیبل نہیں ہوگا یا اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں یہ خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ بعض معاملات پر وزیر اعظم نواز شریف اور عسکری قیادت کے درمیان اختلاف ہے، تاہم حکومت کی طرف سے ایسی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کے طور پر سبز آنکھوں والی خاتون شربت گلا کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ ایاز گل کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پاکستان میں صوبائی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سبز آنکھوں والی اس افغان خاتون کو ملک بدر نہ کیا جائے جو 1985 میں جرید نیشنل جیوگرافک کے سرورق پر چھپنے والی افغان لڑکی کے طور پر مشہور ہوئی۔ یہ اعلان ہفتے کے روز اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں عدالت نے 46 سالہ شربت گلا کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ حاصل کرنے کا قصوروار قرار دیا اور اسے پیر کے روز ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اس افغان خاتون کو 2 ہفتے پہلے حراست میں لیا گیا تھا اور ہیپیٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا ہونے کے باعث ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ جمعے کی روز گلا نے عدالت کے سامنے پاکستان میں غیر قانونی قیام اور جعلی دستاویزات بنوانے کا اعتراف کر لیا تھا۔ جمعے کو عدالتی کارروائی کے بعد وکیل صفائی مبشر نظر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیپیٹائٹس سی میں مبتلا ہونے اور 4 چھوٹے بچوں کی ماں ہونے کی وجہ سے عدالت نے نرمی برتی۔ عدالت نے گلا کو 15 دن کی قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا تھا، جس میں وہ 11 دن بھی شامل تھے جو اس نے حراست میں گزارے، اور یوں اسے پیر کو رہا کر کے ملک بدر کیا جانا تھا۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے ہفتے کے روز کہا کہ حکومت نے ملک بدری کے احکامات پر محض انسانی ہمدردی کے باعث نظر ثانی کی ہے تاکہ گلا ملک میں رہ کر اپنا علاج کروا سکے۔ 1985 میں جرید نیشنل جیوگرافک کے سرورق پر چھپنے والی تصویر میں 12 برس کی گلا کی گہری سبز آنکھیں ایک ایسے وقت میں افغانستان میں تنازع کی علامت بن گئیں جب لاکھوں افغانوں کو ہمسایہ ممالک پاکستان اور ایران میں پناہ لینا پڑی۔ فوٹوگرافر سٹیو میکری نے، جنہوں نے ابتدا میں گلا کی تصویر لی تھی، سن 2002 میں افغانستان کے ایک دور دراز گاؤں میں اسے دوبارہ تلاش کر لیا اور اپنے جریدے کے لیے تصاویر بنائیں۔ افغان خاتون نے ہسپتال میں بستر پر سے ہی نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ 13 برس سے افغانستان نہیں گئی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا میں تیل کی پیداوار کے سرکاری ادارے پیٹروز ڈی وینزویلا ایس اے نے جمعے کے روز بھارت میں تیل کی پیداوار کے سرکاری ادارے آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن کے ساتھ متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں تیل کی پیداوار کو وسعت دینے کا سمجھوتا بھی شامل ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔
بھارت اور وینزویلا کے درمیان 1.35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ معاہدے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب وینزویلا جمود کا شکار اپنی تیل کی پیداوار میں تیزی لانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس سے اپنی آمدنی میں اضافے، قرضوں کی ادائیگی کرنے اور غیر ملکی شراکت داروں سے سرمایہ کاری کے حصول کے لیے تگودو کر رہا ہے۔ سن 2009 میں بھارت اور وینزویلا کی کارپوریشنوں کے درمیان 318 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ایک سمجھوتا طے پایا تھا، جس کے تحت اس مشترکہ منصوبے سے تیل پیداوار دگنا ہو کر 20,000 بیرل یومیہ سے 40,000 تک لے جانے کا منصوبہ تھا۔ معاہدہ طے پانے کے بعد اس بارے میں بات کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کا کہنا تھا، ہمارے ملک پر اور ہماری تیل کی صنعت میں آپ کے بھروسے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل مل کر کام کرنے اور پیداوار کے لیے اور ان شراکت داریوں کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے ہم قابل اعتماد شراکت دار ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بھارت کے ساتھ اس تازہ معاہدے پر اس وقت دستخط ہوئے جب وینزویلا کی کارپوریشن ڈیلٹا فائنانس نے ایک امریکی کمپنی اور ارجنٹینا کی ایک کمپنی کے مشترکہ سرمایہ کاری منصوبے پیٹرو ڈیلٹا کے 32% حصص اپنے نام کیے۔ ڈیلٹا فائنانس کی قیادت وینزویلا کے ارب پتی آسولڈ سینسیروس کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ 1 ارب ڈالر مالیت کے ڈیلٹا سرمایہ کاری منصوبے سے تیل کی پیداوار 10,000 بیرل یومیہ ہو جانے کا امکان ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل 8 نومبر کو امریکی ووٹر ایک نیا صدر منتخب کرنے والے ہیں، جبکہ 33 ملین امریکی ووٹر پہلے انتخابی دن سے پہلے ہی اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اب تک ڈالے گئے ووٹوں میں کسے سبقت حاصل ہے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ 1/4 ووٹ پہلے ڈال دیے گئے ہیں، جبکہ دونوں امیدواروں کے نمایاں حامی پورے ملک میں جلسے جلوس منعقد کر رہے ہیں۔ اور صدارتی انتخابات میں چند روز پہلے وفاقی عہدیدار نیو یارک، ٹیکسس اور ورجینیا میں انتخاب کے دن القاعدہ کی جانب سے غیر واضح خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ عہدیداروں نے مقامی اور ریاستی عہدیداروں کو نئی اطلاعات سے باخبر کرنے کے لیے نوٹس بھیجے ہیں۔ نیو یارک میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک خطرے کا اندازہ لگا رہے ہیں، جس میں مبینہ طور پر تفصیلات کی کمی ہے، لیکن اتوار کے روز شہر کی سالانہ میراتھن روڈ ریس کو تحفظ دینے کے لیے متعین کی گئی پولیس کی نفری میں اضافہ کر رہی ہے۔ ورجینیا اور ٹیکسس کے گورنر نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم گروپ ایشیائی النسل امریکیوں کو اس سال انتخابات میں بھرپور شرکت کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ اور ہفتے کے روز آسٹریلیا میں میلبرن کے مضافاتی علاقوں میں 500 لوگوں نے علاقے میں پناہ گزینوں کو رکھنے کی ایک تجویز کے حق میں اس کی مخالفت میں ریلیاں کی۔ آسٹریلیا میں قدامت پسند حکومت کی جانب سے کشتی کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ کے متلاشیوں پر مستقل پابندی کے منصوبے کے اعلان کے بعد پناہ کے متلاشیوں کے لیے سخت پالیسی پر سیاسی بحث حال ہی میں زور پکڑ چکی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔ ایشیائی امریکیوں کی ایک تنظیم کے زیر انتظام چلنے والے ایک انتخابی دفتر میں ہیوسٹن شہر میں چائنا ٹاؤن میں مقیم افراد سے فون پر رابطہ کیا جاتا ہے اور ان سے ووٹ ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس دفتر میں کام کرنے والے زیادہ تر افراد چینی زبان روانی سے بولتے ہیں۔ انہی میں شامل ڈیبی چین ہیں، جو ان تمام سرگرمیوں کی نگران ہیں اور خود بھی لوگوں سے رابطہ کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ہم بنیادی طور پر ایشیائی امریکیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکل کر حقیقت میں اپنا ووٹ دینے کے لیے جائیں۔ ڈیبی چن کا کہنا ہے کہ چینی باشندے شہری معاملات میں حصہ لینے سے گھبراتے ہیں اور سیاست پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تاہم تھوڑی سی ترغیب اور حوصلہ افزائی کے بعد ایک چینی باشندے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ دیں گے۔
ایک اور عورت نے بتایا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گی، تاہم انہوں نے اپنے اس انتخاب کے بارے میں مزید بات کرنے سے گریز کیا۔ اس بارے میں ڈیبی چین کہتی ہیں، شاید کچھ لوگ حکومت کی جانب سے اپنی جانب توجہ مبذول نہیں کروانا چاہتے، اور اس کی وجہ ان کا وہ سابقہ خوف ہے، کیونکہ جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہاں اس طرح کی آزادی نہیں ہے۔ تاہم ڈیبی چین کا کہنا ہے کہ نوجوان چینی باشندے اس ملک کی معاشرت سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور اس سال کے انتخابات کے بارے میں بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ یہاں اس انتخابی دفتر میں بھی رضاکار ہیں۔ وہ چینی باشندے جو انگریزی زبان نہیں بولتے اور امریکی انتخابی عمل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، یہاں ہیوسٹن کے اس چائنیز کمیونٹی سینٹر میں ان کے لیے انتخابی عمل سے آگہی پیدا کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس پروگرام کی سربراہ ایلی آرنلڈ کہتی ہیں، ہم نئے آنے والے بہت سے تارکین وطن کو دیکھتے ہیں جو واقعی ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں سے وہ معلومات حاصل کر سکیں اور یہاں کے تعلیمی نظام اور انگریزی بول چال سے واقفیت حاصل کر سکیں، اس لیے ہم ان کو تمام ایسی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک حصہ یہاں رہنے والے چینی اور ویتنامی باشندوں کو جمہوریت کے بارے میں تعلیم دینے پر مشتمل ہے۔ یہاں ہیوسٹن میں اس سال اقلیتی نسل کے لوگوں کے درمیان ووٹروں کے اندراج میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے ڈیموکریٹ جماعت کو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے باہر آتے ہیں۔ ٹیکسس میں 15 ملین رجسٹرڈ ووٹروں میں سے 40% انتخابی دن سے پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں، اور منگل کے روز لاکھوں مزید لوگ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز آسٹریلیا میں میلبرن کے مضافاتی علاقوں میں کئی سو لوگوں نے علاقے میں پناہ گزینوں کو رکھنے کی ایک تجویز کے حق اور اس کی مخالفت میں ریلیاں کیں۔ آسٹریلیا میں قدامت پسند حکومت کی جانب سے کشتی کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ کے متلاشیوں پر مستقل پابندی کے منصوبوں کے اعلان کے بعد پناہ کے متلاشیوں کے لیے سخت پالیسی پر سیاسی بحث حال ہی میں زور پکڑ چکی ہے۔ ہفتے کے روز اسلام مخالف گروپ سے تعلق رکھنے والے درجنوں لوگوں نے شام اور عراق کے 120 پناہ گزینوں کو میلبرن کے مضافاتی علاقے ایلتھام میں معمر شہریوں کی ایک تنصیب میں رکھنے کی ایک تجویز کے خلاف ریلی منعقد کی۔ سینٹ وسینٹ کی کیئر سروسز کے ایک رہائشی جان کونروائے کا کہنا تھا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں، ان میں سے بہت سے 80 اور 90 سال کی عمروں کے ہیں اور وہ بس الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، انہیں اس کے بارے میں کچھ تشویش ہے لیکن وہ بس انتظار کریں گے اور دیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے سینٹ وسینٹ کی کیئر سروسز کے ایک رہائشی جان کونروائے کے۔ تجویز کی مخالفت میں ریلی کرنے والے اس گروپ کو پولیس کی ایک بھاری نفری نے ان 100 سے زیادہ لوگوں سے الگ رکھا جو اس تجویز کے حق میں ریلی کر رہے تھے۔ ترک وطن کے حامی اور مخالف گروپس کے درمیان ہونے والے سابقہ مظاہرے پرتشدد جھڑپوں کو جنم دے چکے ہیں۔ کشتی کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے والے پناہ گزینوں کو پاپوا نیو گنی اور نورو بھیجنے کی موجودہ پالیسی کو، جہاں پناہ گزین کے طور پر ان کی حیثیت کی تصدیق ہوتی ہے یا مسترد کیا جاتا ہے، آسٹریلوی پارلیمنٹ میں 2 جماعتی حمایت حاصل ہے۔ گزشتہ سال حکومت نے عراق اور شام کے تنازع سے فرار ہو کر آنے والے 12,000 پناہ گزینوں کو یہ کہتے ہوئے ملک میں آنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا کہ ان ملکوں کی نسلی اقلیتوں کو ترجیح دی جائے گی۔
میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ہفتے کے روز ایک ترک عدالت نے حزب اختلاف کے ایک اخبار جمہوریت کے 9 ایگزیکٹو اور نامہ نگاروں کو مقدمے سے قبل گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے ترکی میں آزادی اظہار کے بارے میں بین الاقوامی تشویش کو جنم دیا ہے۔ ان 9 افراد کو اس ہفتے کے شروع میں ان کی گرفتاری کے بعد زیر حراست رکھا گیا تھا۔ ان گرفتار ارکان میں ایڈیٹر ان چیف، کارٹونسٹ موسا کارٹ اور کالم نگار سمیت ممتاز صحافی شامل ہیں۔ شام کے ایک بڑے شہر حلب میں روس کے اعلان کردہ 10 گھنٹے کی جنگ بندی جمعے کو غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو گئی۔ جنگ بندی کا یہ خاتمہ اس الٹیمیٹم کے ساتھ ہو رہا ہے جو باغی ملیشیا کے لڑنے والوں کو محفوظ راستوں سے شہر خالی کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ہفتے کے روز ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 6 افراد زخمی ہوئے۔
ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اس حملے کے تمام شواہد القاعدہ سے منسلک الشباب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ نائجیریا کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ سرکاری فوجیوں نے چبوک کے اسکول کی ان لڑکیوں میں سے ایک کو رہا کرا لیا ہے جنہیں 2 سال سے زیادہ عرصہ قبل بوکو حرام کے مسلمان انتہا پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ ایک فوجی ترجمان نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ لڑکی فوجیوں کو بورنو ریاست کے علاقے پولکا میں رات کو اس وقت ملی جب وہ سمبیسا کے جنگل میں بوکو حرام کے اڈے سے فرار ہونے والوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا میں اغوا کیے جانے والے 2 اطالوی اور کینیڈا کے ایک شہری کو رہا کرا لیا گیا ہے اور اٹلی کو واپس کر دیا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ان 3 افراد کو لیبیا کے جنوبی علاقے سے رات کے دوران رہا کرایا گیا اور ہفتے کی صبح ایک خصوصی پرواز سے اٹلی پہنچا دیا گیا۔ وزارت نے ان کی رہائی کے بارے میں مزید کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ اور انڈونیشیا کے صدر نے ایک ریلی کے مظاہرے کی شکل اختیار کر لینے کے بعد آسٹریلیا کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ ریلی ملک کے دارالحکومت جکارتا میں ایک مسیحی گورنر کے خلاف جس پر توہین اسلام کا الزام عائد تھا منعقد کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ارجن دہال 10 سال پہلے نیپال چھوڑ کر امریکہ آئے اور یہاں پر نئی زندگی شروع کی۔ وہ آرلنگٹن ورجینیا میں ٹیکس اور انشورنس کا کام کرتے ہیں۔ انہیں اس بزنس کو کھڑا کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
میرے لیے یہ کام شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ کچھ انتظامی اور مالی مسائل کی وجہ سے مجھے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شروع میں نہ تو میرے پاس کچھ معلومات تھی اور نہ ہی رقم۔ پھر کاروبار شروع ہوا، لیکن اپنی مدد کے لیے میں فوری کسی کو بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں تنخواہ نہیں دے سکتا تھا۔
چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ٹیکسز، قرض اور شرح سود، کم از کم اجرت اور ملازمین کی ہیلتھ انشورنس بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ارجن دہال کا کہنا ہے کہ ان مسائل سے آپ کا بزنس بڑھ سکتا ہے یا ڈوب سکتا ہے۔
جب میں نے بزنس شروع کیا تھا تو میری آمدن بالکل نہیں تھی، لیکن میں قرض واپس ادا کرتا تھا، میں ٹیکس دیتا تھا، میں کرایہ دیتا تھا، مجھے اپنے اسسٹنٹ کو تنخواہ دینا پڑتی تھی۔ لہٰذا جس قسم کی اقتصادی پالیسیوں کا ذکر موجودہ سیاسی امیدوار کر رہے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا بلکہ ایک چیلنج ہوگا۔ مثال کے طور پر قرض اور شرح سود جیسے مسائل، ٹیکسوں میں اضافہ یا تنخواہوں میں اضافہ۔
اشرف الصدیق 12 سال پہلے بنگلہ دیش سے امریکہ آئے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے کیٹرنگ اور ریسٹورانٹ کا فیملی بزنس کر رہے ہیں۔ بزنس شروع کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں تھی۔ ان کے خاندان والوں اور دوستوں نے انہیں مالی مدد فراہم کی۔ ان کا یہ بزنس اگرچہ اب اچھا چل رہا ہے، لیکن اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے وہ آئندہ آنے والی حکومت سے ٹیکسوں میں نرمی چاہتے ہیں۔
میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن چھوٹے کاروبار کرنے کی حیثیت سے میں ٹیکس میں چھوٹ کا حامی ہوں۔ اس سے ہمیں مدد ملے گی، اور اگر معیشت بہتر ہوگی تو ہمارا کاروبار اچھا ہوگا۔
چھوٹے کاروبار کرنے والے یہ دکاندار چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ترقی کرے، اس لیے معیشت ان کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ کراچی پاکستان کے قدیر احمد راجہ بازار نامی گروسری اسٹور چلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے اس کاروبار کا آغاز کیا۔ وہ اپنے جیسے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے مزید سہولتیں اور آسان طریقے چاہتے ہیں۔
بزنس ٹرمز بہت لو چل رہے ہیں، ان کے اس کو سروائیو کرنا، بلوں کی پیمنٹ ہے، رینٹ ہے، یہ سب چیزوں کو سروائیو کرنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح کہ بہت مجھے محنت کرنی پڑی ہے، میرے بچوں کو محنت کرنی پڑی ہے اس بزنس کو چلانے کے لیے۔ باتیں کچھ حق میں بھی ہیں اور کچھ نہ حق میں بھی ہیں، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ کہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کو جتنا سپورٹ جو بھی حکومت آئے، کسی کی بھی آئے، ان کے لیے ریلیف ملنا چاہیے، ان کو سہولتیں ملنا چاہیے کہ وہ آسانی سے بزنس کو ہینڈل کر سکیں اور اس بزنس کو آگے بڑھا سکیں۔
وفاقی سطح پر کم از کم اجرت $7.25 فی گھنٹہ ہے، لیکن کچھ سیاسی اور سرگرم کارکن اس میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔
اگر ان کے ویجز زیادہ بڑھائے جاتے ہیں تو ایک یہ کہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا, لیکن ہمیں بھی سہولت ہونی چاہیے اتنی کہ ہم ان کے لیے آگے بہتر سوچ سکیں, ان کو اچھی سیلری دے سکیں کہ وہ بھی خوش ہو کے جائیں, کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے.
اب جبکہ صدارتی انتخاب قریب ہے, بہت سے کاروباری حضرات ابھی بھی امیدواروں کی پالیسیز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ووٹ دینے کے لیے حتمی فیصلہ کر سکیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پاکستان کے پارلیمان نے حال ہی میں متفقہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے روک تھام کے لیے موجودہ قوانین مزید سخت کرنے کی منظوری دی ہے, جس کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے. نئی قانون سازی کے بعد اب مقتول کے اہل خانہ ملزمان کو معاف نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے ماضی میں غیرت کے نام پر قتل کرنے والے کئی افراد بچ نکلے تھے. نئے قانون کے بعد اب غیرت کے نام پر قتل کے ملزمان کو صرف اسی صورت میں معاف کیا جا سکے گا جب انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہو, جسے مقتول کے لواحقین کی معافی کے بعد عمر قید میں بدلا جا سکے گا. پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا جرم ہے جو ایک عرصے سے جاری ہے, لیکن حالیہ برسوں کے دوران اس عمل کے خلاف عوام کے غم و غصے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ایک تحقیق کے مطابق صرف گزشتہ سال پاکستان میں 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا, جن میں سے بیشتر اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہوئیں. ان خواتین کو قتل کرنے والے ان کے رشتہ داروں کی اکثریت کا خیال تھا کہ ان خواتین نے اپنی پسند کی شادی کر کے یا کسی مرد کے ساتھ محض ملاقات کر کے خاندان کے نام کو دھبا لگایا ہے. پاکستان میں حال ہی میں غیرت کے نام پر قتل کے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی توجہ مسئلے کی سنگینی کی جانب مبذول کرائی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کا اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ایسی ہی ایک واردات تھی. ایک اور واردات میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پسند کی شادی کرنے کی پاداش میں اپنی بیٹی کو گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی. ایک اور ہولناک واقعے میں جرگے کے حکم پر ایک نو عمر لڑکی کو ہاتھ پیر باندھ کر کار میں ڈالنے کے بعد آگ لگا کر مار دیا گیا تھا. لڑکی پر الزام تھا کہ اس نے اپنی سہیلی کو ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہونے میں مدد دی تھی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے غیرت کے نام پر قتل کے ملزمان کی سزائیں سخت کرنے سے متعلق نئی قانون سازی کو پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے. امریکی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس بہیمانہ عمل کی مکمل روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں معاشرے میں آگے ہی پھیلائی جائے اور ان کاروائیوں میں ملوث ملزمان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لانے کے اقدامات کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ ان کوششوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا. دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی کو بھی کسی عورت کی جان صرف اس بنیاد پر لینے کا کوئی حق نہیں کہ وہ کس سے شادی کرتی ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر گلرخ۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔